عن معاذ بن جبل قال قلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني من النار. کیا عجیب لوگ تھے. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے خاص طور پر پیدا کی. بڑی عجیب لوگ تھے اور بڑے خوش قسمت خوش نصیب کھرے پکے مثالی انسان تھے. صرف 23 برس نزول غیبی کا عرصہ ہے. ان اللہ کے بندوں نے 23 برسوں میں اتنے سوال پوچھے کہ قیامت تک کوئی سوال تشنے جواب نہیں رہا. کوئی سوال پیدا ہو تلاش کریں, مل جائے گا کہ یہ سوال صحابہ نے پوچھا تھا, حضور نے یہ فرمایا. اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کے سبب اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے اور دوزخ سے دور کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لقد سألت عن امر عظیم. آپ نے فرمایا تو نے بہت بڑی بات پوچھی, بہت بڑا, بہت گہرا, بہت اہم سوال کر دیا. اگر جنت کا داخلہ یقینی ہو جائے, دوزخ سے نجات ہو جائے, تو اور انسانی زندگی ہے کیا؟ یہ تو ساری زندگی کا مسئلہ ہی حل ہو گیا. بہت بڑی بات پوچھی لیکن فرمایا وَإِنَّهُ يَسْرِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. بہت بڑی بات ہے لیکن جس پہ اللہ آسان کر دے بڑی آسان. بڑی اہم بات ہے, بہت بڑی بات پوچھ لی آپ نے لیکن جس پہ اللہ آسان کر دے آسان بھی. یہی میں عرض کیا کرتا ہوں نا, ہمارے مقررین حضرات کا رویہ ہے وہ جی دین بڑا مشکل ہے دین. میں کہتا ہوں دین سب سے آسان, جنت کا راستہ سب سے آسان ہے, محنت کر کے دوزخ جانا پڑتا. زمانے کی سختیاں برداشت کر کے, دنیا کے دکھ اٹھا کر, کڑی محنت کر کے بندہ دوزخ پہنچتا ہے. چور مشقتیں ذلتیں برداشت کرتا ہے, ڈاکو قاتل بدکار شرابی زانی یہ دوزخ والے سارے کام ان کے ساتھ دنیا کی مصیبتیں اور دنیا کی لعنتیں اور دنیا کے ہر طرح سے سختیاں بھی تو ان کے ساتھ ہیں بھائی. اور الٹی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ دین مشکل, تو یار یہ بدماشی مشکل ہے یا دین مشکل؟ دین چھوڑ کر جینا مشکل ہے, دوزخ جانے کا راستہ اللہ کریم نے بڑا مشکل بنایا. لوگ بڑی محنت کر کے وہاں پہنچتے ہیں. جنت کا کیا ہے؟ ایک توبہ چند آنسو سرد آ, اے خدا تجھ کو منانا کس قدر آسان. ہو چکا جو کچھ پھر ایک صدق دل سے توبہ کر لے تو پھر معاف ہو گئے, جنت کا مستحق ہو گئے. تو یہی حضور کا ارشاد عالی, میں اسی کا ترجمہ کیا کرتا ہوں. آپ نے کہا بات تو بہت بڑی ہے لیکن جس پہ اللہ آسان کر دے سب سے آسان بات. فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بھی شیئا. بنیادی بات جنت کا راستہ, اس کی ابتدا, وہ کہاں سے الگ ہوتا ہے, اس کی نشانی, صرف اللہ کی عبادت کی جائے, کسی طرح اس کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک نہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے, گناہگار سے گناہگار مسلمان کسی بندے کی عبادت تو نہیں کرتا, کسی بندے کے سامنے سجدہ نہیں دیتا, اس کے لیے نماز نہیں پڑھتا, تو پھر یہ آپ کے ارشاد عالی کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ صرف نماز روزہ حج زکات کی عبادت نہیں ہے. ہر وہ کام جو نفع کی امید پر اور نقصان کے یا نقصان کے ڈر سے کیا جائے وہ عبادت. اللہ کی اطاعت اس امید پر کہ مجھ پر رحم فرمائے گا, نافرمانی اس ڈر سے کہ اللہ کریم ناراض ہوں گے, یہی عبادت. اب یہ چیز اگر ہم دوسری طرف لے جائیں, ایک بندہ کہتا ہے میرے لیے چوری کر لو, یہ رشوت لے لو, یہ برائی کر لو, ہم کہتے ہیں یار کام تو اچھا تو نہیں ہے, نہیں کروں گا تو یہ بندہ ناراض ہوگا اور اس کی ناراضگی مجھے نقصان دے گی, کروں گا تو یہ خوش ہوگا, اس کی خوشی مجھے فائدہ دے گی, امید ہے ہم اس پر مہربانی کریں, تو پھر اور عبادت کس کی ہوگی؟ ہو گئی نا غیر اللہ کی عبادت, شرک تو ہو گیا نا. یہ عبادت تلاش کریں کون نہیں کرتا؟ یہ کوئی نہیں کہ کسی بندی کی طرف کو منہ کر کے دو رکعت نفل پڑے اس کے, ایسا کوئی نہیں کرتا, لیکن نفع کی امید یا نقصان کے ڈر سے حکم الہی کو چھوڑ کر غیر اللہ کی ہاں اللہ کا حکم ہے جہاں امیر کی اطاعت کرو, لیکن جہاں جھگڑا رتو ہو اللہ علیہ رسول, جہاں بات شبہ میں پڑتے کہ یہ اللہ رسول کی بات ہے یا امیر کی ذاتی رائے, تو بات واپس لے آؤ بارگاہ رسالت, وہاں سے ثابت ہے تو اللہ کی بات ہے, وہاں سے ثابت نہیں ہے تو ماننا ضروری نہیں ہے. امیر بھی ایک انتظامی افسر, ایک نمائندہ ہے جو اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کی بات ہم سے منوانے کا اختیار رکھتا ہے, ذاتی رائے نہیں چھوڑ سکتا. جہاں جھگڑا ہو جائے آپ سمجھیں کہ نہیں یہ ذاتی بایا بات منوانا چاہتا ہے, تو فردو اللہ و الی رسول ہے, بارگاہ رسالت میں آ جاؤ, اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو. تو فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا, اللہ کی عبادت کر, اس کی ذات اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ, کسی دوسرے کی عبادت نہ کر. وتقیم الصلاۃ, یہ تو راستہ متعین ہو گیا, اب اس پر چلنا کیسے؟ فرمایا اس کے قدوم ہے نماز کو قائم رکھ, فجر ظہر عصر مغرب عشاء تو فاصلہ طے کرتا جا, تو چل رہا ہے. تو قیم الصلاۃ, نماز کو قائم رکھ. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو بنیادی طور پر اس کے سارے ارکان کا تحفظ کیا جائے, اوقات کا, لباس کے پاک ہونے کا, وجود کے پاک ہونے کا, وضو کا, پھر زیادہ بہتر صورت جماعت نصیب ہو جائے, مسجد نصیب ہو جائے, نہیں تو جہاں اکیلے پڑھ لے زمین ساری مسجد ہے. اور دوسرے بے نمازیوں کو دیکھ کر اپنی تو نماز نہ چھوڑ دے, بلکہ تیری نماز ایسی قائم ہو کہ دوسرے بھی شاید تیری نقل کریں, دوسرے تجھ سے نمازی. اقامت صلات یہ ہے کہ ماحول کو تو نماز کی طرف, تیری وجہ سے اور لوگ نمازی ہوئے, یہ نہ ہو کہ تو دوسروں کو دیکھ کر اپنی نمازیں چھوڑ دے. وتؤتی الزکات, زکات باقاعدگی سے دے, یہ تو اعمال ہو گئے روزمرہ کے, کہ جب باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے تو پھر لین دین میں غلطی کیوں کرے گا؟ جب باقاعدگی سے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے تو فوش کلامی کیوں کرے گا؟ جب باقاعدگی سے اللہ کی بارگاہ میں دن میں پانچ بار حاضری دیتا ہے تو خلاف سنت یا احکام الہی کی خلافت کی ابھی فارغ ہوا، ابھی پھر واپس بارگاہ الہی میں جانا ہے، تو اس درمیانی تھوڑے وقت میں نافرمانی کیوں کرے گا؟ لیکن مال بڑا دل میں کھپ جاتا ہے، فرمایا اس کی ہر سال باقاعدہ زکات دے تاکہ تجھے پتا ہو کہ مال تیرا نہیں، تیرے پاس امانت ہے، مال اس کا ہے، اس کا حکم ہے کہ 39 تو کھا جا، 40 میں سے ایک میرے نام پہ خرچ، تجھے پتا رہے کہ مال میرا ہے. وتصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھ، کہ تجھے احساس ہو جائے کہ کائنات میں میرا اپنا کچھ بھی نہیں، جو گھونٹ پانی کا پیتا یہ بھی اس کا ہے، اس نے روک دیا تو نہیں پی سکتا، جو لقمہ کھاتا ہوں اس کا، جو زوج عطا کی اس نے عطا، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، سب اس کا ہے. وہ اجازت دے گا تو استعمال ہوں گی چیزیں، اجازت جب اس نے روک دیا روک. اور اہلیت و استعداد پیدا کر انوارات و برکات کو قبول کرنے کی، کیونکہ رمضان تزکیہ کر دیتا ہے مادی طور پر بدن کا بھی، صفات ملکوتی ہیں، نہ کھانا نہ پینا فرشتوں جیسے اور صاف پیدا ہو جاتا ہے. وتحج البیت، پھر اگر حج فرض ہو تو حج، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سفر طے ہو رہا ہے، جنت کی طرف بڑھ رہا ہے، ان میں کوئی سواری ہے، کوئی اس کے اجزاء ہیں، کوئی اس میں تیل ہے، کوئی اس میں پٹرول ہے، کوئی اس کا ڈرائیور ہے. اب ان میں سے اگر ایک پہیہ پنچر ہو گیا تو بھی مزہ نہیں آئے گا، اور اگر اس میں تیل ختم ہو گیا تو بھی بات نہیں بنے گی، اگر ڈرائیور آپ نے اتار دیا تو بھی کام ادھورا ہوگا. حضور نے فرمایا یہ سارے ارکان پورے ہوں گے تو پھر سفر طے ہوگا. ثم قال، الا ادلك على ابواب الخير، فرمایا میں آپ کو نیکی کے دروازے میں بتا دوں، یہ در کیسے کھلتے ہیں، کہاں سے کھلتے ہیں، کہاں نیکی میں بندہ کہاں سے داخل ہو سکتا ہے. الصوم جنہ، فرمایا باب خیر یہ ہے کہ روزہ ڈھال ہے، تیر تلوار کوئی جان لینے والی زخم لگانے والی چیز جو آتی ہے ڈھال اس کو روکتی ہے، تحفظ. فرمایا سارا سال شیطان نے جو وار کرنے ہیں، ایک مہینے کے روزے اگر روزے رکھے جائیں اور وہ مقبول ہوں تو پورا سال ڈھال کی طرح حفاظت کرتے ہیں. تو اپنے رمضان کا امتحان بھی یہی ہے کہ رمضان شریف سے مجھ میں کیا مثبت تبدیلی آئی، گناہوں سے مجھے تحفظ مل گیا تو پھر میرا رمضان ہے، اور اگر شوال کا چاند نظر آیا اور میں پھر پہلے جیسا ہی ہو گیا تو میں نے ایکٹنگ ہی کی ہے، پھر تکلیف ہی اٹھائی ہے، بھوک پیاس ہی بھگتی ہے، ملا تو کچھ نہیں. بس صدقہ تو تطفی الخطیئۃ کما یطفی الماء النار. یہ تو فرائض ہے. آدمی جو صدقہ کرتا ہے نفلی عبادت, ہم کہتے ہیں یہ تو سنت ہے چھوڑ دو, جو سنت چھوڑ دیتے اس کے لیے نفل کی حیثیت کیا, تو صدقہ تو نفل ہے. فرمایا صدقہ گناہوں سے اس طرح بچاتا ہے جیسے پانی آگ پر ڈال کر ڈالا جائے تو آگ کو بجھا دے. جو نفل بھی اتباع رسالت میں ادا کیا جاتا ہے, مجھے یاد نہیں غالباً حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ تھے جو کون تھے, صحابی تھے, مجھے یاد نہیں ہے صحیح نام, حج پر تشریف لے جا رہے تھے, اونٹ پر سوار تھے, راستے میں ایک جگہ سے گزرے تو اس طرح پالان کے ساتھ لگ گئی, تو صاف خالی پلین جگہ تھی, تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیوں ایسا, کوئی تکلیف ہوئی ہے یا کوئی درد ہوا ہے کہیں, کیوں ہے؟ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کو سفر کیا, حضور اونٹ پر سوار تھے, اس جگہ ایک درخت ہوتا, جب آپ کی سواری اس کے نیچے سے گزری تو حضور ایسے ہو گئے تھے. اب تو یہاں کوئی درخت نہیں, درخت ہو نہ ہو حضور کی ادا تو ہے, درخت نہیں تو کیا ہوا, جگہ تو وہی ہے, سواری میرے پاس وہی ہے, تو جب حضور نے ایسا کیا تو میں کیوں نہ کروں, حضور کی ادا تو ہے. میاں جب تعلق ہوتا ہے, رشتہ ہوتا ہے, تو بندہ ایک ایک ادا پہ بھی جان دیتا ہے, کون پوچھتا ہے, فرض فرض ہے, سنت سنت ہے, نفل چھوڑے نہیں جا سکتے, جب چھوٹنے لگ جائیں تو سمجھو تعلق میں کمی آ رہی ہے. فرائض کو قائم رکھنے کے لیے, سنن کو قائم رکھنے کے لیے نفل ہی بنیاد فراہم کرتے ہیں. جب آپ نفل نہیں چھوڑتے تو اللہ سنت پر اور فرض پر عمل کی توفیق عطا کرتے ہیں. یہ تین دیواریں ہیں اس کے لیے, فرض سب سے اندر محفوظ تر دیوار ہے, اس کے بعد سنت کی دیوار ہے, اس کے بعد نفل باہر کی دیوار ہے. شیطان حملہ کرتا ہے, لڑائی نفلوں پہ ہوتی, وہ کہتا ہے چھوڑ یار یہ نفلوں والا کیا ہے, میں نظر سے پڑھوں گا, تو جنگ وہاں رہتی ہے, سنت فرض محفوظ رہتی ہے. اگر بندہ اس کی بات مان لے بخیر ہے نفل کا کیا ہے, تو ایک قلعہ تو گیا, اب جنگ دوسری دیوار پہ آ جائے گی, سنت پہ ہوگی, وہ کہے گا چھوڑ یار کو فرض تو نہیں ہے نا, سنت ہی ہے کیا, وہ کی نہ کی نہ. اگر یہاں بھی ہار گئے تو پھر وہ کہے گا کیا فرض لیے پھرتے, اب تو جنگ اس پہ آ گئی نا, تو کیوں نہ نفلوں پہ مقابلہ کیا جائے. کوئی ایسا قلعہ نشیں ہے جو اپنی ایک دیوار دشمن کو دے دے, جیتے جی تو نہیں دے گا, اس بے بس ہو جائے, اسے شکست ہو جائے, اس کی سپاہ ماری جائے, کمزور ہو جائے, وہ جیت لے جیت لے اپنی, تو ہم کیوں نفل چھوڑ دیں. اللہ فرمایا صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے آگ پر پانی ڈالا جائے تو وہ مٹ جاتی ہے. وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل, اور پھر رات کی نماز بندہ رات کو تہجد ادا کرے, نوافل پڑھے. مخلوق محو خواب ہو, اندھیرا چھایا ہو یا چاند ہی چاند کی ہو، صرف ہواؤں کی سرسراہٹ ہو، خاموش فضائیں ہوں، آؤ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اللہ کو بہت معاف ہو. بڑی پسندیدہ بات، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. پھر آپ نے یہ آئے مبارک تلاوت فرمائی کہ ان کے پہلو بستروں سے خالی ہو جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ یعملون تک پہنچے. یعنی پوری آیت آپ نے تلاوت فرمائی. ثم قال، اور پھر ارشاد فرمایا، لا دلک براس الامر و عمودہ و ذروت سلامہ، میں تمہیں اس کی چوٹی، اس کا سرا، اس کا کمال، اس بات کی کہ نجات ہو جائے، اللہ جنت عطا کرے اور دوزخ سے دور، آگ سے دور کر دے، اس کی کمال، اس کی انتہا، اس کی چوٹی، و عمود ہی، اس کا سرا، و سلام ہی، او بلند کوہان، اس کی بلند چوٹی، اونٹ کی کوہان کو کہتے ہیں، اس کے وجود میں سب سے بلند ہوتی، اس کی بلند ترین چوٹی اس بات کی نہ بتا دوں. قل تو بلا یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ بے شک ارشاد فرمائیے. فرمایا، راس الامر الاسلام، فرمایا سب سے چوٹی کی بات اسلام کا دامن پکڑ لو اور چھوٹنے نہ پائے. اپنی پوری زندگی میں مسلمان بن کر دکھاؤ، عملاً مسلمان، قولاً فعلاً، کماؤ مسلمان، خرچ کرو مسلمان، سفر کرو مسلمان، قیام کرو، حرکت و سکون سے پتہ چلے یہ مسلمان. حضرت رحمۃ اللہ سے کسی نے یہ عرض کی کہ حضرت، اہل اللہ تو چیدہ چیدہ لوگوں کو اور بڑے پڑھے لکھے عالم جڑے دی جو دینی علم جانتے ہوتے تھے اور بڑے باعمل ہوتے تھے، ان کو سلوک سکھاتے تھے، باقی مریضوں کو تسبیحات وغیرہ بتا دیتے تھے، یہ تو قیمتی چیز ہے. آپ ہر بندے کو سکھانا شروع کر دیا آپ نے، یہ کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ میں کنکر اکٹھے کر رہا ہوں، کہ مجھے پتا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کنکروں سے مجھ سے باجدید مستانی کوئی نہیں بنے، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ اس راہ پہ لگ کر کچھ لوگ تو ایسے ہو جائے جنہیں دیکھ کر کہا جا سکے کہ ایسے مسلمان ہوتے ہیں، کہ اس دور میں تو مسلمان اور کافر، مرد عورت میں تمیز نہیں رہی، پتہ نہیں چلتا مرد ہے عورت ہے، پتہ نہیں چلتا مسلمان ہے کافر ہے، پتہ نہیں چلتا عیسائی ہے یہودی ہے مسلمان ہے، ہولیے بھی ایک جیسے، لباس بھی ایک جیسے، غذا بھی ایک جیسی، کرتوت بھی ایک جیسی. فرمایا میں یہ محنت اس لیے کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ سارے کو باوجود مستعمی تو نہیں بن جائے، لیکن کچھ لوگ تو ایسے بن جائیں کہ کوئی دیکھ کر کہے کہ یہ ایسے مسلمان ہو. اللہ فرمایا اس کی چوٹی اسلام ہے، وعمودہ والصلاۃ، اور اس کا عمود اور ستون، اسے قائم رکھنے والی بات. ہم خدا نخواستہ اگر ہم سے نماز چھوٹ گئی، ہم نے عمارت کا قائم رکھنے والا ستون چھوڑ دیا. اسلام عمارت ہے نا، اسلام گھر ہے، اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمود مرکزی ستون جو ہے وہ نماز ہے. وضربت سنامہ الجہاد, اور انتہائی کمال اس کا انتہائی چوٹی جہاد. جہاد کیا ہے؟ یہ جہد سے مشتق ہے. جہد کہتے ہیں محنت کر کے کسی کام کو کرنے کو, مشقت سے کرنے کا کام, جس کے لیے کوشش کرنی پڑے, محنت کرنی پڑے, زور لگانا پڑے. ایک صورت جہاد کی ہے جہاد بالسیف, جو میدان کارزار میں لڑا جاتا ہے. اس کی صورت معین ہے. جس ادارے کو آپ حکومت کہتے ہیں, جس کو آپ نے ملک کا انتظام چلانے کا ذمہ دار ٹھہرایا, یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کب لڑنا ہے, کس کے خلاف لڑنا ہے, کیوں لڑنا. جہاد کے لیے یہ جائز نہیں کہ جو اٹھے بندوق لے کر دوسرے کو گولی مار دو, کہ میں جہاد کر رہا ہوں. یہ جہاد نہیں, یہ فساد ہے. لیکن یہ جہاد تب فرض ہوتا ہے جب ریاست اسلامی کو کسی کافر ریاست سے خطرہ لاحق. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اپنے اقتدار میں ہر کوئی ایسا ہی کرتا ہے, جب مسلمانوں پہ اقتدار تھا تو انہوں نے بھی معلوم دنیا کے تین حصے رونگ ڈالے تھے, اگر آج امریکہ رونگ رہا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. ایسی بات نہیں ہے, مسلمانوں نے دنیا نہیں رونگی تھی. اسلامی ریاست صرف مدینہ منورہ تھی. جس سے مکہ والوں سے خطرہ محسوس ہوا, مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. کیا سر و کسرا کی فوجیں سرحدوں پر آ گئیں, کیا سر و کسرا کی حکومتیں فتح ہو گئیں. جو کافر حکومت اسلامی ریاست کے لیے خطرہ بنتی گئی, اس کے ساتھ جہاد ہوتا گیا امیر ریاست کے حکم پر, امیر المومنین کے حکم پر, اور اللہ کی شان وہ مسلمانوں کو فتح دیتا چلے گئے. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جرنیلوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ساتھ کی ریاست پہ حملہ کر دیں. انہوں نے فرمایا کیا یہ ہماری ریاست کے لیے خطرہ بن رہے ہیں, کہ ان کی ضرورت کیا ہے. فرمایا کیوں حملہ کر دیں, ہم دفاعی جنگ لڑتے ہیں, کسی پر زیادتی نہیں, کسی کا ملک چھیننے کے لیے نہیں, کسی پر مسلط ہونے کے لیے نہیں. تو مسلمانوں نے روندا نہیں, اپنے دفاع میں آگے بڑھتے گئے. جس جو خطرہ بنا اسلامی ریاست کے لیے, اس سے مقابلہ کرتے گئے. تو جہاد یہ ہے کہ جہاں ایسی صورت ہو تو وہ ادارہ جو امیر ہے, جو حاکم ہے, جسے آپ حکومت کہتے ہیں, وہ فیصلہ کرے, پھر وہ صورتیں متعین کرے, وہ اہتمام کرے, وہ اخراجات دے, وہ اسلحہ دے, وہ سواری دے, وہ تربیت دے. یہ فساد ہے جس کا دل چاہے اٹھے اور جس کو جانتے نہیں گولی مار کے میں جہاد کر رہا ہوں. یہ جو گھر گھر دہشت گردی ہو رہی ہے, جہاد نہیں, یہ فساد. اور یہ جہاد وقتی ضرورت ہے, ایسی صورت حال پیدا ہو تو ہوگا. تو ایک بندہ پیدا ہوتا ہے, اس کے مرنے تک یہ صورت حال پیدا ہی نہیں ہوتی, تو وہ جہاد کہاں کرے گا؟ کیونکہ سب کا کمال تو جہاد ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی جہاد الاکبر, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا چھوٹے جہاد سے تم واپس آ کے بڑے جہاد کی طرف, بڑا جہاد شروع ہو گیا. یعنی پوری زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالنا, بے دین معاشرے, بے دین رسومات, شیطان اور شیطانی معاملات کا مقابلہ کرنا, یہ جہاد اکبر ہے. وہ جہاد اصغر ہے. اس کی باری آتی ہے تو ایک بدکار بھی بھڑک اٹھتا ہے اور جذباتی طور اس میں شامل ہو جاتا ہے, جان بھی دے جاتا ہے. اور بات ہے. ساری زندگی سوچ سمجھ کر ڈٹ جانا, نہ ڈرنا کہ نقصان ہوگا, نہ ڈرنا مارا جاؤں گا, نہ ڈرنا کیا ہوگا, نہیں میں دین پہ قائم رہوں گا, اس کے باہر نہیں جاؤں گا. فرمایا یہ اس کا انتہائی کمال ہے. ثم قال لأخبرک بملاک ذلک کلہ, پھر فرمایا میں تجھ کو ایک ایسے کام کی جس پر اس کا مدار ہے اس کی خبر نہ دوں. اس سب کا جس پہ مدار ہے, جو ان سب کی بنیاد ہے, جو ہٹ جائے تو یہ ساری عمارت گر جائے, میں وہ نہ بتا دوں تمہیں. قلت یا نبی اللہ, اے اللہ کے نبی ضرور ارشاد فرمائیے. فأخذ بلسانه, تو آپ نے اپنے زبان مبارک کو اس طرح پکڑا اور فرمایا فکف علیک, فرمایا اس کو قابو رکھ. یہ ساری نیکی کی بنیاد ہے, سب قوت ایمانی کی بنیاد ہے, سارے دین کی بنیاد ہے. کف علیک ہذا, اس کو قابو میں رکھ. یہ عجیب لوگ تھے, انہوں نے پھر عرض کی فقلت یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُوَاخِدُونَ مِمَّا تَقَلَّمَ بِهِ, میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر بھی ہم روز باتیں کرتے ہیں, اس میں بھی ہم پکڑے جائیں گے, اس کا بھی مواخذہ ہوگا, اس کی بھی پوچھ گچھ ہوگی. قَالَ تَكَلَّمْتَ أُمُّكَ يَا مَعَاذ, عربی محاورہ ہے, تیری ماں تجھ پر روئے اے معاذ. هل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا اصائب السنتهم, کے لوگ منہوں اور ناکوں کے بل جہنم میں کیوں گرائے جائیں گے ان کی زبان کی وجہ. ہر برائی کی بنیاد یہ فراہم کرتی ہے, ہر لالچ کی بنیاد یہ فراہم کرتی ہے, ہر گناہ کی بنیاد ابتدا اسی سے. تو اگر نیکی کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو اس کو قابو کرو, اس سے غلط بات نہ نکلے, یہ کسی کے لالچ میں آ کر حرکت نہ کرے, کسی دنیاوی غرض سے حرکت میں نہ آئے, جھوٹ نہ بولے, کسی کو گالی نہ دے, کسی کی توہین نہ کرے, کوئی غلط جملہ ادا نہ کرے. ورنہ یہ نہیں کہ وہ ایک جملہ چلا گیا, وہ ایک مزاج بن جاتا ہے, اس کا ایک اثر ہوتا ہے, پوری فضا میں بھی ہوتا ہے اور اپنی ذات پر بھی. آپ کسی بڑی جھیل میں بھی ایک کنکر پھینکتے ہیں تو وہ لہریں کناروں تک جاتی ہیں, خواہ چھوٹی چھوٹی, ایک حرکت آتی ہے. ہم جو کلمہ کہتے ہیں پوری فضا میں حرکت آتی ہے, جنبش آتی ہے, وہ کائنات میں پھیلتا ہے, اس سے ذرا ذرا متاثر ہوتا ہے. کھیتیاں, باڑیاں, جانور, حیوان, فضا, ستارے, چاند, سورج تک اس کا اثر جاتا ہے. تو جب اتنی دور اس کا اثر جاتا ہے تو جو ہم اس کے کرنے والے یا مرکز ہیں ہم پر کتنا آتا ہوگا. اس کی وجہ سے ہمارا مزاج بنتا ہے نیک یا بد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو اس طرح پکڑ کر فرمایا اس کی حفاظت کر, اس کو محفوظ, اس کو قابو رکھ. یہ ساری نیکیوں کی بنیاد ہے. اگر تیری زبان نامناسب ناروا ہو جائیں گی, تیرا مزاج بدل جائے گا, تیری عبادات خراب ہوں گی, تیرے معاملات خراب ہوں گے, تیرے تعلقات خراب ہوں گے. ہم دیکھتے ہیں ایک ایک جملے پر قتل عام ہو جاتا ہے, آبادیاں اجڑ جاتی ہیں, ایک ایک جملے پر بھائی بھائی کو مار دیتا ہے, ایک ایک جملے پر کیا کیا نہیں ہوتا. تو فرمایا آقا انعام صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ ساری باتوں کی بنیاد تیرے قابو میں ہے. 32 دانوں کے غلاف میں, منہ کے غلاف میں تیرے قابو میں اللہ نے کتنی محفوظ کر, تو منہ پھاڑ کے اسے کیوں استعمال کرے. اس قادر کریم نے اتنی حفاظت سے ایک ایسے صندوق میں بند کر کے تجھے دی ہے, تو تو اس سے ضرورت کا کام لے, نیکی کی بات کر, اللہ کی عظمت بیان کر, مخلوق کو سچ بتا, انصاف کی بات کر, یہ تو درست. اب اس سے تیر برسانا اور اس سے گولے برسانا شروع کر دے تو جو اگلے کا نقصان ہوگا ہوگا, جو رد عمل میں تجھ پہ آئے گا تباہ تو بھی ہو جائے. اگر ہمارا ایک جملہ فضا کو آلودہ کرتا ہے اور اللہ کی اتنی مخلوق کو متاثر کرتا ہے, برائی کی طرف کھینچتا ہے, تو پھر اس کا رد عمل ہم پر کتنا آنا چاہیے. دیکھنا تو یہ ہے نا, ہم پر رد عمل اس جملے کا نہیں آئے گا, جتنی مخلوق اس سے متاثر ہوئی ہے اس کا رد عمل پھر بات کرنے والے پر آئے گا, اس کا اپنا مزاج کتنا بگڑے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کو قابو رکھ, اس کی حفاظت کر. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی اللہم ربنا لا تضر, اللہم ربنا لا تضر.